الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں صبر اور شکر کو بیان فرمایا ہے، اور یہ دونوں بڑے اہم عمل ہیں، اور ان پر عمل کرنے والے مسلمان مرد عورت بہت کم ہیں. عام طور پر نماز پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، تلاوت کرنے کو، صدقہ خیرات کرنے کو تو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، اور کچھ مسلمان مرد عورت اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن صبر کے موقع پر صبر کرنا اور شکر کے موقع پر شکر کرنا اول تو اکثر مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں، اور اگر معلوم بھی ہے تو عمل کرنے والے بہت کم ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں قرآن و حدیث سے ایسے ایسے اعمال کو چھانٹ کر لکھا ہے جو کلیدی نوعیت کے ہیں، جو بہت ہی اہم اور نہایت بنیادی ہیں، جن کو اختیار کرنے سے اور عمل میں لانے سے انسان کی زندگی پلٹ جاتی ہے اور بدل جاتی ہے. اگر وہ ذلیل ہے تو عزت پا جاتا ہے، غریب ہے تو مالدار ہو جاتا ہے، فقیر ہے تو اس کو فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اس کو آخرت نصیب ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے درجات بڑے بلند اور اونچے ہیں. ایسے اہم اعمال حضرت نے جمع کرنا ہے. ان اہم اعمال میں سے یہ دو عمل بھی ہیں کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں. صبر کے ذریعے اور شکر کے ذریعے جتنا آدمی کا قرب اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا ہے، کسی اور عمل سے اتنا نہیں بڑھتا. صبر کا بیان بھی تفصیل سے ہو چکا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی کبھی کبھار تو صبر سبھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں مقام صبر حاصل کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ ہی بتا دیا گیا. آخر میں حضرت نے شکر کا بیان فرمایا، یہاں پر بھی یہی مقصود ہے کہ مقام شکر ہم حاصل کریں. یعنی شکر کرنے کے ہم عادی بنے. اور اس کا طریقہ بھی میں بتا چکا ہوں پہلے، دوبارہ بتا دیتا ہوں. اور شکر کا مقام حاصل کرنے کا جو طریقہ حضرت نے جو طریقہ بتایا گیا، وہی اسی کا بیان یہ کئی ہفتوں سے چل بھی رہا ہے. اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکالے اور تنہائی میں بیٹھ کر اور اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے، دنیاوی نعمتوں کو بھی سوچے اور دینی نعمتوں کو بھی سوچے، آخرت کی نعمتوں کو بھی سوچے. تو دنیا میں کچھ نعمتیں شروع میں بیان کی گئی تھیں، اس کے بعد پھر دینی نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے. دین کے مختلف پہلوؤں سے بتایا جا رہا ہے کہ دین کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل آپ کی امت کو اللہ پاک نے کیسی کیسی سہولتیں اور رعایتیں عطا فرمائی ہیں، اور کیسے کیسا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالے. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا عمل یہ ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے. زبان سے ہر چھوٹی بڑی نعمت پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے. الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد ولک الشکر. بس جیسے جیسے نعمتوں پر نظر جاتی رہے ویسے ویسے الحمدللہ کہتا رہے. اس کے لیے پہلا عمل ضروری ہوگا. پہلے آپ مراقبہ کریں گے، جب مراقبہ کرتے کرتے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آنے لگے، پھر یہ دوسرا عمل شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ پر کہ جس نے جو بھی نعمت یاد آئے الحمدللہ 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 الحمدللہ. ہمارے حضرت عارف قدس اللہ سر و مقام شکر پہ فائز تھے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر خوشبو کا جھونکا بھی آ جائے تو الحمدللہ کہو. گھر میں جاؤ اور بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو، ظاہر ہے یہ بھی نعمت، الحمدللہ کہو. گھر والوں کو سیاسی آپ پاؤ تو الحمدللہ کہو. حالانکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ عام طور پر لوگ اس پہ شکر نہیں ادا کرتے، لیکن حضرت نے متوجہ فرمایا. تو جب پہلا کام ہمارا پورا ہوگا تو پھر دوسرا کام انشاءاللہ اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا. کرنا چاہیے اور قصدن کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں ہر وقت آدمی کی نظر کسی نہ کسی نعمت پر ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے چاروں طرف موجود نہیں ہیں، بہہ رہی ہیں. یہ سمندر کی موجیں ٹھاٹے مارتی ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری چاروں طرف موجوں کی طرح اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. ہماری آنکھیں ہی دیکھنے والی نہ ہو تو یہ ہمارا قصور ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو چاروں طرف ہمارے پھیلی ہوئی ہیں. لہذا آدمی ان کو دیکھے اور الحمدللہ نہ کہے، یہ ہماری کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور کرنا مقصود ہے. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے جو سنت کا اور شریعت کا پابند ہو. تو اہل اللہ چونکہ ان سارے مقامات پر فائز ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس جائیں گے تو مقام صبر بھی نظر آئے گا، اور جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو مقام شکر بھی نظر آئے گا، اور صحبت کا اثر اپنی جگہ بالکل اٹل ایک حقیقت ہے. اور ہم اس سے چونکہ محروم ہیں اس لیے ہمیں اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. یہ تین کا کام ہے. تو ان میں جو پہلا کام ہے نعمتوں کو سوچنا، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے فوائد میں نے کچھ بیان کیے. اس وقت بھی ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ان کا بھی شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں. اور وہ نعمتیں پچھلی امتوں کو بھی حاصل تھیں، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل چونکہ حاصل ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس لحاظ سے ہمیں ان کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے اور عمل میں لانے کی ضرورت ہے. جس کو حضرات علماء کرام نے اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دو عجیب و غریب نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں دو عجیب و غریب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک توبہ اور ایک حسن نیت. ایک توبہ اور ایک اچھی نیت. توبہ اس لیے نعمت ہے کہ یہ کیے ہوئے عمل کو ختم کر دیتی ہے، یعنی کتنے آدمی نے گناہ کیے ہوں اور چاہے برس ہا برس کیے ہوں، 90 برس کا کافر بھی اگر توبہ کرے تو 90 برس کا کفر معاف ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ. بھائی انسان تو خدا کا پتلا ہے، اس سے تو غلطیاں ہوتی ہی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور ابھی روح نہیں ڈالی تھی اس کے اندر، پورا جسم حضرت اللہ تعالیٰ نے مٹی کا بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کا، جس میں سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، پیر بھی ہیں، پورا پتلا اللہ پاک نے جنت میں بنا دیا. اس پتلے کو ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، شیطان نے بھی دیکھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا اور پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر بھی گیا، اور اندر دیکھ کر آنے کے بعد کہنا ہے بھائی یہ اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں پائے گی. یہ اس نے تبصرہ کیا کہ یہ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں کہ جب یہ زندہ جاوید ہوگی تو یہ اپنے اوپر قابو نہیں پائے گی، کیونکہ اندر سے خالی ہے. اس کا سینہ بھی خالی ہے، اس کا پیٹ بھی خالی ہے، پھر اندر سے تو خالی ہے. تو بڑا عقل مند تھا وہ، اس نے جو تبصرہ کیا وہ غلط نہیں کیا، صحیح کیا اس نے. اس نے جو یہ کہا آ کر کے کہ یہ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں کہ جب یہ وجود میں آئے گی تو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گی، تو علماء نے اس کا مطلب بیان فرمایا، تین مطلب بیان فرمایا اس کے. ایک مطلب تو یہ بتایا ہے کہ یہ اپنے شہوت پر قابو نہیں پا سکے گی، شہوت کے سامنے ہتھیار ڈال دے گی اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی. اور دوسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ یہ غیر اختیاری خیالات و وساوس پر قابو نہیں پا سکے گی. اس کے ایسے خیالات آئیں گے، اتنے خیالات آئیں گے کہ یہ ان کے سامنے بے قابو ہو جائے گا. اور تیسرا مطلب یہ بیان فرمایا وہ اس وقت ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر آدمی کو اتنے خیالات آتے ہیں، اتنے خیالات آتے ہیں، روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ اللہ پاک نے سارے غیر اختیاری خیالات معاف کر دی. ارے اب کیا کم ہے، جتنے بھی خیالات آ جائیں، چاہے برے برے آ جائیں، چاہے گناہوں کے خیالات آ جائیں، غیر اختیاری اگر ہیں تو معاف ہے، کوئی پکڑ نہیں ان کو. اور تیسری چیز اب یاد آ گئی، تیسری چیز یہ بیان کی حضرت علماء کرام نے کہ یہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکے گا، اس کو غصہ بہت آئے گا اور یہ غصے میں بے قابو ہو جائے گا. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ واقعی بعض لوگوں کو ایسا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے حضور کے ذریعے غصے کو کنٹرول کرنے کا جامع نسخہ عطا فرما دیا. جو اس نسخے پر عمل کرے کتنے بڑا غصے والا ہو اس کا غصہ پانی ہو جائے گا، لہذا غصہ بھی اسے قابو میں آ سکتا ہے اگر غصے پہ قابو کرنا چاہے. ایسے غیر اختیاری خیالات وسوسے معاف کر دیے، لہذا وہ بھی قابو میں. ایسے خواہشات کو قابو میں کرنا یہ بھی اختیار میں، خواہشات تو ہوں گی انسان کے دل میں، طرح طرح کے وسوسے طرح طرح کی خواہشیں انسان کے دل میں آئیں گی، لیکن ان کو پورا کرنا نہ کرنا اختیار میں. ذرا جائز خواہشات پوری کر لے، ناجائز خواہشات چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غیر اختیاری طور پر خواہشات پیدا ہونے کی بنا پر آدمی غیر اختیاری طور پر کر بیٹھے، ایسا نہیں ہوگا. جب بھی ہوگا اپنے اختیار سے ہوگا، بچے گا اپنے اختیار سے، کرے گا اپنے اختیار سے. تو انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں. پھر انبیاء علیہ السلام بس نبوت سے پہلے بھی نبوت سے بعد بھی کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، لہذا انسان سے گناہ تو ہوں گے اور ہو رہے. ہم میں ہر سارے کو اپنا اپنا مشاہدہ کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، کبھی آنکھ بھیگ جاتی ہے، کبھی کان بھیگ جاتے ہیں، کبھی زبان بھیگ جاتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں بھیگ جاتے ہیں، کبھی زبان بھیگ جاتی ہے، کبھی پیر بھیگ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر توبہ نہ ہوتی تو کیا کرتے، اگر توبہ نہ ہوتی تو کیا کرتے. لیکن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. کتنے بڑے سے بڑا پاپی ہو، کتنے بڑے سے بڑا گنہگار ہو، جب چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے. حدیث طیبہ میں ایک بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ آتا ہے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 قتل کسی کے ناحق 99 آدمی قتل کر دیے. 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ بھائی یہ تو نے کیا کیا، تم نے تو اپنی آخرت برباد کر لی، توبہ کر، معافی مانگ. اب اس کو ندامت ہوئی اور وہ بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا. تو اس نے کسی غیر عالم سے مسئلہ پوچھا اور اسے جا کر کہا کہ اس طریقے سے میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں کمبخت، تیری توبہ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ 99 قتل کر کے آ رہا ہے. اس نے جب اس کا یہ جواب سنا تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے. کہ ایک اور سے تاکہ 99 کا پھیر ختم ہو، 100 پورے کر دیے. لیکن اندر اس کے وہی ندامت تھی اور شرمندگی تھی کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا. اب کسی عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تو بڑا پاپی ہوں، بڑا گنہگار ہوں، اتنے سارے میں نے قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. تو یہ ہاں ہو سکتی، جلدی کر، توبہ کرنے میں دیر مت لگا، تیری بھی توبہ ہو سکتی ہے. انہوں نے توبہ کروا دی اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو تم جس بستی میں رہتے ہو اس کا نام تھا کفرہ، کہ یہاں کا تو ماحول بڑا خراب ہے، یہاں پر جو آدمی گناہ نہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر گزرے، کیونکہ ماحول کا اثر آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے، تو یہاں سے نکل اور دوسری بستی میں جا. جس کا نام ہے صلح، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا اس ماحول میں رہ تاکہ گناہوں سے بچے، کیونکہ اچھے ماحول کا اچھا اثر ہوتا ہے. اب وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، راستے میں اور درمیان میں تھا کہ اس کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو مرتے مرتے بھی اس نے اپنا سینہ آگے کر کے اور ہاتھ آگے کر کے اس بستی کی طرف کر دیا جدھر وہ جانا چاہ رہا تھا. اب ملائکہ رحمت بھی اس کی روح لینے کے لیے آ گئے، ملائکہ عذاب بھی. ملائکہ رحمت نے کہا بھائی اس نے توبہ کر لیا، اس کو تو ہم لے کے جائیں گے اس کی روح کو. تو ملائکہ عذاب نے کہا کہ ابھی اس بستی میں گیا کہاں ہے، سو قتل کر کے آ رہا ہے، کیسے لے کے جاؤ گے؟ ہم لے کے جائیں گے اس کی روح. اب ان میں نزاع ہو گیا. ملائکہ رحمت کہتے ہیں ہم اس کی روح لے کے جائیں گے، ملائکہ عذاب کہہ رہے نہیں ہم اس کی روح لے کر کے جائیں گے، یہ تو جہنمی ہے. تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا، اس سے کہا کہ جاؤ بھائی تم ان کے درمیان فیصلہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ جو بستی کافروں کی تھی، آوارہ لوگوں کی تھی، اس سے تو کہا کہ تو سکڑ جا، اور جو بستی نیک لوگوں کی تھی اس سے کہا تو ذرا پھیل جا تاکہ یہ اس کے قریب زیادہ ہو جائے. اب جو فرشتے نے آ کر کے ناپا تو ایک بالش نیک بستی والوں کی طرف تھا. فرشتے بھائی رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے اس کی روح. تو سو آدمیوں قتل کرنے والا بھی اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی گناہ معاف فرما دے. اور یہاں علماء نے ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے، یہ کہ بھائی گناہ تو دو قسم کے ہم نے پڑھے ہیں، اور ہمیشہ توبہ کے بیان میں ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی اگر کسی بندے کی تلفی کرے تو جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے توبہ مکمل نہیں ہو سکتی. اس نے تو سو آدمی قتل کیے تھے، ان سے معافی کہاں مانگی اس نے، تو پھر کیسے اس کی توبہ مکمل ہو گئی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو پھر تین باتوں سے توبہ مکمل ہو جاتی، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، دل سے توبہ ہو. لیکن یہ تو حقوق العباد جس نے پامال کیے تھے، سو آدمی قتل کیے تھے، تو ان مقتولین کے ورثہ سے معافی مانگتا تو مکمل ہوتی. تو علماء نے جواب دیا بھائی یہ وہاں پر ہے جہاں ممکن ہو ان سے معافی مانگنا، سبحان اللہ. اور جہاں بندوں سے معافی مانگنا ظاہراً ممکن نہ ہو، جیسے یہاں ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، اس کی قدرت میں نہیں رہا کہ ان سب کے پاس جاتا، ان کو تلاش کرتا، پھر ان سے معافی مانگتا، یہ اس کی قدرت میں نہیں تھا. اور جہاں بندے قدرت میں نہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ معافی کر دیتا. اللہ اہل حقوق کو اپنے پاس سے عطا فرما دیں گے اور اس کو معاف فرما دیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت. اس پر میں ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی یاد آیا. بعض احادیث میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ میدان قیامت میں بعض لوگ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ہیں. تو ایک آدمی جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہوگا اور حیران ہو رہا ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ بھائی یہ نعمتیں تو معلوم نہیں کس کو ملیں گی، اتنا عالیشان محل، اتنے خوبصورت اس میں باغات، نوکر چاکر بے تحاشا، رونق ہی رونق، درختوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، کناروں پر تخت اور گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، جنتی ان کے اوپر بیٹھیں گے، کیسے آرام و راحت سے رہیں گے. بھائی یہ تو عام آدمیوں کے ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، تو کسی خاص و خاص آدمی کو یہ نعمتیں ملیں. تو اس کے برابر میں ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا، وہ چپکے سے اسے کان میں کہہ دے گا تجھے ہی مل سکتی ہے یہ نعمت. تو ہیں کیسی بات کہہ رہے ہو، بھلا میں اس قابل کہاں اور یہ نعمتیں کہاں، میں اس قابل کہاں یہ نعمتیں مجھے نہیں نہیں تجھے مل سکتی ہیں. وہ کیسے مل سکتی ہیں کہ فلانا جو تیرے فلانا کا تیرے اوپر جو حق نکلتا ہے وہ معاف کر دے, یہ لے لے. آیا 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 سبحان اللہ. وہ فلانا کا جو تیری طرف حق نکلتا ہے وہ معاف کر دے اور یہ لے لے. لگے بلا سے میں نے معاف کیا, مجھے تو یہی چاہیے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق معاف کروائیں گے, مگر یہ انہیں کے حقوق معاف ہوں گے. علماء نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ادا کر سکتے, معافی مانگنے کی کوشش کی تھی مگر موقع نہیں ملا, ان کے لیے نہیں ہے جو لوٹتے رہے اور مارتے رہے اور غصب کرتے رہے چھینتے رہے اور ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کے پیسے چھین چھین کر کھاتے رہے. ڈھیٹ لوگوں کے واسطے نہیں ہے یہ انداز رحمت, ان لوگوں کے لیے کہ جن سے غلطیاں ہو گئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم بندوں کے حقوق بھی معاف کروا لیں. کوشش کی انہوں نے لیکن نہ کر سکے, وقت آ گیا یا کوئی اور عذر پیش آ گیا اور ان کے لیے دشواری پیش آ گئی اور وہ معاف نہ کرا سکے, تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے معاف کروائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توبہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ چیزیں ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہیں تو قدر نہیں ہے, یہ ہے ہمارے اندر بڑی کمی. نعمتیں تو اللہ پاک نے ایسی بڑی بڑی دے رکھی ہیں کہ جس نعمت کو دیکھو بس وہ نعمت اپنی مثال آپ, کہ وہ زندگی بھر کا پاپ ایک منٹ میں ختم. اس لیے حضرت علماء کرام نے فرمایا قرآن شریف کی آیت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنے والی ہے, وہ یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی یعنی گناہ کر لی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. ان لا یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. انہو هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اب اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے, اور کیسے اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر یقین نہیں کیا جا سکتا. لہذا کبھی بھی کوئی اپنے گناہ سے مایوس نہ ہو, کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے مایوس نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے جرت بھی نہ کرے اور جری بھی نہ ہو. بس الایمان بین الخوف والرجا کا اوپر عمل کرنے والا ہو. تو ایک تو توبہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ جو ہے اس کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے, اور ساری زندگی توبہ پر عمل رہنا چاہیے. سائدنی کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہیں, کسی نے کسی وقت آدمی اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خوفی اعلانیہ سارے گناہوں سے معافی مانگتا رہے, کیونکہ معافی کی یہ خصوصیت میں نے عرض کر دی ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو اگر غلطیاں تو ہوں گی, یہ ہوں گی تو معافی کا بھی تو انتظام رکھو ساتھ ساتھ. جیسے علماء کرام اس کی مثال دیتے ہیں بھائی, جیسے کپڑے روز پہنتے ہیں روز میلے ہوتے ہیں, تو بھائی میلے ہوتے ہیں تو کیا ہے, اس کا حل بھی تو موجود ہے, صابن لگاؤ دھو لو پھر صاف. تو جیسے میلے کپڑوں کا علاج صابن کے اندر ہے, گناہ بھی باطنی میل ہے اس کا علاج توبہ کے اندر ہے. لہذا اگر گناہ ہو رہے ہیں تو بھائی توبہ سے صاف کرتے رہو. جیسے کپڑے میلے ہو رہے ہیں تو بچپن سے کپڑے پہنتے آ رہے ہیں, دھو دھو کے پہنتے آ رہے ہیں, پہنتے رہو اور توبہ صابن سے صاف کرتے رہو, ایسے توبہ سے اپنے گناہ بھی صاف کرتے رہو. کتنی بڑی نعمت. اور دوسری نعمت ہے اچھی نیت. کسی بھی نیک عمل میں یا کسی بھی جائز کام میں اچھی نیت اس کو عبادت بنا دیتی. انما الاعمال بالنیات وانما للامرئ ما نوى, اس کی دلیل ہے. اچھی نیت تو سبھی جانتے ہیں, لیکن انما للامرئ ما نوى کی تشریح میں حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ پاک نے جہاں اچھی نیت کی نعمت عطا فرمائی ہے وہاں یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ ایک عمل میں ایک سے زیادہ اچھی نیتیں کر کے ان سب نیتوں کا ثواب بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے. مثلا اگر آدمی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے کہ بھئی میں نماز باجماعت پڑھوں گا, یہ اچھی نیت ہے، ایک ہی نیت ہے. اب چلتے چلتے اور بھی نیتیں کرنا چاہے، مثلا یہ نیت کر لے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، راستے میں جتنی بھی چیزیں راستے میں ایسی ملیں گی جو کسی آنے جانے والے کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، میں ان کو ایک طرف کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں اماتۃ الاذی عن الطریق، اس کا ثواب الگ ملے گا. اور پھر گھر سے وضو کر کے چل رہا ہے تاکہ مجھے راستے میں ہر قدم پر ایک نیکی ملے اور ایک گناہ میرا معاف ہو، تو باوضو گھر سے چلے گا، اس کا ثواب الگ ملے گا. یہ بھی نیت کر لی کہ راستے میں جتنے مسلمان ملیں گے میں سلام کرتا ہوا جاؤں گا، اگر وہ کریں گے تو جواب دیتا جاؤں گا. یہ الگ عبادت ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا. یہ بھی نیت کر لی کہ راستے میں اگر کسی کو چھینک آئے، اس نے الحمدللہ کہا یا نہ کہا، تو میں یرحمک اللہ کہوں گا، اس کا ثواب الگ ملے گا. راستے میں کسی کو مدد کی ضرورت پیش آ گئی تو میں اس کی مدد کروں گا، اس لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا ثواب الگ ملے گا. راستے میں مجھے کوئی ایسا آدمی مل گیا کہ جو راستہ بھلا ہوا ہوگا اور مجھ سے راستہ پوچھے گا، تو میں اس کو صحیح راستہ بتا دوں گا. تو ایک فورنگی ادھر ہے، لانڈی ادھر ہے، اور فلاں جگہ جانا ہے تو اس کا یہ راستہ ہے. اب ملے نہ ملے نیت کر لی تو اس کا ثواب الگ ملے گا. پڑھ جا رہا ہے نماز اور ثواب مل رہا ہے راستہ بتانے کا، یعنی راستہ بتانے کی نیت کا. اور یہ نیت کر لی کہ پھر کوئی کسی شخص نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اور مجھے مسئلہ صحیح سے یاد ہوا تو میں اس کو مسئلہ ہی بتا دوں گا، اور اگر کوئی مفتی صاحب مل گیا تو میں ہی ان سے مسئلہ پوچھ لوں گا. تو اب یہ طلب علم کا ثواب الگ ملے گا اس کو. اور اگر اس کو میں استاد جی مل گئے فلاں کتاب میں، مجھے فلاں مسئلہ جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں استاد جی سے پوچھ لوں گا، میں مسجد میں جا کے پوچھ لوں گا، اس کا ثواب الگ ملے گا. اور یہ نیت کر لی کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں کہ وہاں پر نماز جنازہ بھی ہوتی رہتی ہے، تو بھائی میں تو نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو کوئی جنازہ آ گیا تو نماز جنازہ ہی پڑھ لوں، تو آئے نہ آئے اس کو تو نیت کا ثواب مل ہی جائے گا. اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے، تو فرض عین کا ثواب الگ ملے گا، فرض کفایہ کا ثواب الگ ملے گا. اور یہ نیت کر لی کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، وہاں پر تو جماعت سے نماز پڑھوں، گھر میں پڑھ سکتا ہوں، گھر میں بھی جماعت کر سکتا ہوں، مگر مسجد کی جماعت کا ثواب میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ کو، 3 کروڑ سے زیادہ ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے بھائی، نماز پڑھنے جاؤ، حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، تبلیغ کرنے کے لیے جاؤ، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے جاؤ، جہاد کرنے کے لیے، سب فی سبیل اللہ ہی ہے. اور تبلیغ جماعت والے فی سبیل اللہ کا ثواب 49 کروڑ گنا بتلاتے ہیں، 49 کروڑ. تو وہ صرف تبلیغ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام اللہ تعالیٰ کے راستوں میں چلنے والوں کا یہ ثواب ہے. تو مسجد میں آنا بھی تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، 49 کروڑ گنا ثواب الگ ملے گا. اور پھر مسجد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پر مسلمانوں کا اجتماع ہوگا، تو اجتماع کے اندر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو میں دعا مانگوں. تو بھائی مسجد میں کون دعا نہیں مانگتا؟ اب وہ کتنی ساری نیتیں ہو گئی، یہ جو ہے جو میں بے سوچے سمجھے بس ذہن میں آتی جا رہی ہے، آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. نماز ایک اور 15 نیتیں ہو گئی، 15 نیتوں کا ثواب الگ ملے گا، نماز پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا. اور یہ تو اعمال صالحہ کی نیت بتائیے، ہمارے نیت تو ایسی بڑی نعمت ہے کہ جائز جائز کاموں کو بھی اندر اگر آدمی اچھی نیت کر لے تو وہ نہ صرف جائز رہتا ہے بلکہ وہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے. مثلا کھانا پینا سونا جاگنا، اب یہ سب مباحات ہیں، عام طور پر ان کا درجہ مباح کا ہے، لیکن ان کے اندر بھی اگر آدمی نیت کر لے اچھی نیت کر لے تو اسی سے یہ جائز و مباح کام جن کا کوئی ثواب نہیں ہے یہ بھی موجب ثواب بن جاتے ہیں، باعث ثواب بن جاتے ہیں. حسن نیت کے واقعات تو بہت ہیں، ایک مختصر سا قصہ سنا دیتا ہوں. شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنے موائد میں بیان فرمایا ہے کہ ہندوستان کے اندر دریائے جمنا کے دونوں کنارے دو بزرگ رہتے تھے، دونوں میں آپس میں دوستی تھی، اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے تعلق تھا اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی پل وغیرہ نہیں تھا جمنا کے اوپر، آنے جانے کا طریقہ یہ تھا کہ سردیوں میں چونکہ پانی زمین سے لگ جاتا ہے، لہذا لوگ ویسے ہی اتر کر اپنے پائچے اوپر کر کے ادھر سے ادھر پار ہو جاتے تھے، اور گرمیوں میں اس میں سیلاب آ جاتا تھا تو کشتیوں کے ذریعے ادھر سے ادھر پار ہوتے تھے، اور زیادہ طوفان آ جاتا، سیلاب آ جاتا تو پھر کشتیاں بند ہو جاتی تھی۔ یہ واقعہ اس زمانے کا جب اس کے اندر گرمیوں کا زمانہ تھا اور سیلاب آیا ہوا تھا، کشتیاں بھی بند تھی۔ تو جو ایک جانے والے بزرگ تھے ان کے پاس انہیں کوئی مرید ملنے کے لیے آیا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آج ہمارے گھر میں بہت ہی لذیذ کھانا پکا ہے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس بھی بھیجوں جو دوسرے پار رہتے ہیں، میرا ان کے پاس بھیجنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت میں تو اس کام کے لیے تیار ہوں، مگر جاؤں تو کیسے جاؤں، پل ہے نہیں، کشتیاں بند ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں، جانے کی ترکیب میں بتاتا، تم جاؤ دریائے جمنا سے کہنا میرا نام لے کے کہ اس نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے پلے پار جانے کے لیے راستہ دے دے، بس تم یہ کہہ دینا۔ اب اسے کھانے کی ڈش اٹھائی اور دریائے جمنا کو حضرت کا سلام پہنچایا اور پیام دیا، وہ ایک دم پانی اوپر کا اوپر ٹھہر گیا، نیچے کا نیچے چلا گیا اور زمین کھل گئی، یہ مرید نیچے اترا اور دوسرے پار نکلا اور ان کی خدمت میں پہنچا، اور جا کر کے کہا حضرت آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آج ہمارے یہاں کھانا بڑا اچھا پکا تھا، تو دل چاہا آپ کو بھی پیش کر دوں، تو کھانا بھیجا حضرت نے۔ کہا ارے بھائی ماشاء اللہ، بھائی نے بڑے موقع سے یاد کیا، کئی دن سے میرے یہاں فاقہ تھا، بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا، بھائی ماشاء اللہ، اب ایسا کرو میں ابھی کھا لیتا ہوں کھانا، تم ایسا کرنا برتن ساتھ ہی لے جانا، پھر کہاں آؤ گے برتن لینے کے، تو سامنے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے انہوں نے دستہ پلیٹ صاف کی اور جناب برتن واپس کیے۔ کہا حضرت جاؤں کیسے، تم مجھے آئے کیسے تھے، حضرت نے سلام کہا تھا، یہ پیام دیا تھا کہ پیام میں ایک بات رہ گئی میں کہنا بھول گیا، اب یاد آئیے کہ حضرت انہوں نے یہ کہا تھا کہ دریا جمنا کو میرا سلام کہنا، یہ کہنا جنہوں نے آج تک کبھی نہ کھایا نہ پیا انہوں نے کہا مجھے راستہ دے دے۔ تو اس طرح سے حضرت جمنا نے راستہ دے دیا تھا، تو میں آ گیا، کہا یہی میری طرف سے کہہ دیو، میرا سلام کہہ دیو جمنا کو، یہ کہو جنہوں نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا، جنہوں نے آج تک کبھی پانی نہیں پیا، اس نے کہا مجھے راستہ دے دو۔ اب وہ حضرت کا چہرہ دیکھے کہ پلیٹ میرے سامنے صاف کہہ رہے کہ جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا، وہ بولنا ٹھیک نہیں ہے، جب پاک نکل جاؤ پھر اپنے حضرت سے پوچھیں گے کیا مطلب ہے، کہہ ذرا بیچ پہ اٹک جاؤ، اس نے بولنا مناسب نہ سمجھا، حقیقت بھی یہ کہ بزرگوں کے سامنے بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ان نے وہی سلام اور پیام دیا، جمنا نے واپسی میں بھی راستہ دے دیا۔ اب یہ بڑے آرام سے اس پار سے اس پار نکلے اور جا کر اپنے حضرت خدمت میں ان کا سلام پیام پہنچایا، اور کہا حضرت میں تو بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں کیا ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ جمنا سے کہنا کہ جس نے آج تک بھی کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا مجھے راستہ دے دے، وہ آپ کے یار نے بھی یہی کہا کہ جا کر کہہ دینا جمنا سے کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا اس نے کہا مجھے راستہ دے دے، وہ حضرت جمنا نے بھی راستہ دے دیا، تو انہوں نے تو میرے سامنے کھانا کھایا تھا، آپ بھی کھاتے ہی ہوں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر کھائے جھوٹ بول دیں گے، میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا راز ہے اس کے اندر۔ سنا بھائی راز کی بات ہے، ہم ہر ایک کو بتاتے بھی نہیں ہیں، تمہیں بتا دیتے ہیں کیونکہ تم نے پوچھ لیا، وہ یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں مگر میں اپنے لیے نہیں کھاتا اللہ کے لیے کھاتا ہوں، آیا اور وہ بھی انہوں نے بھی کھانا کھایا مگر اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا، اللہ کے واسطے کھانا کھایا، اور جو اللہ کے لیے تو اللہ کا ہو گیا، ہمارا کہاں ہوا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان کا کھانا کھانا اللہ کے واسطے تھا، تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ دریائے جمنا کو بھی کرامتن ان کے تابع کر دیا۔ تو کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں مگر ہم اپنی خواہش کے لیے کھاتے ہیں، اور وہ بھی کھاتے ہیں مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کھاتے ہیں۔ تو ان کا کھانا بھی عبادت، ہمارا کھانا تو عبادت نہیں اللہ ماشاءاللہ. یہ بھی کھانا پینا سونا جاگنا یہ بھی حسن نیت سے اور اچھی نیت سے یہ بھی عبادت بن سکتا ہے اگر ہم عبادت کرنا بنانا چاہیں تو. اندازہ کرو اچھی نیت کتنی بڑی نعمت ہے. زیادہ پلے باندھ لینی چاہیے، توبہ کو بھی پلے باندھ لیں اور اچھی نیت کو بھی اپنے پلے مان لیں کہ جو جائز کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں اللہ کی رضا کے واسطے کریں. باقی گناہوں کے اندر کوئی نیت نہیں ہو سکتی، یاد رکھو. اچھی سے اچھی نیت سے گناہ جائز نہیں ہو سکتا، اس سے تو بچنا ہی واجب ہے. بس اس کے اندر تو یہ حکم ہے، بس غلطی ہو جائے تو بس توبہ کر لیں لیکن گناہوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. واقع اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کے اور تمام حاضرین اور حاضرات کے اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو مقام شکر نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو مقام شکر نصیب فرما، مقام توبہ نصیب فرما، مقام حسن اخلاص نصیب فرما، مقام حسن نیت نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ بیان ہوا اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اور اس پر ہمیں توفیق عمل نصیب فرما. یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، تمام نیک حاجتیں پوری فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری ہم کو عطا فرما عطا فرما عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.